نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تعالى في القران المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله الف مره. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا كثيرا كثيرا. اما بعد، دنیا کے بارے میں جو ارشاد ہے، اس کی جو تعریف کرائی گئی ہے احادیث میں، قرآن میں، وہ ہے کہ دنیا جو ہے یہ جیل خانہ ہے. جیل سے مراد آپ سمجھ جائیں کہ مصیبتیں، پریشانیاں، ساری چیزیں جو ہیں جیل خانے میں ملتی ہیں انسان کو، گھبراہٹ. تو دنیا کی ایک مثال ہے جو دی گئی ہمیں کہ دنیا جو ہے ساری مصائب اور پریشانیوں کا ہی گھر ہے. انسان کسی نہ کسی پریشانی میں ہر وقت مبتلا ہے. کسی کو اولاد کا غم ہے، کسی کو کاروبار کا غم ہے، اور کسی کو بیماریوں کا غم ہے. گو کہ کسی نہ کسی غم میں انسان مبتلا ہی رہتا ہے پریشانیوں میں. جب یہ حال ہے اس دنیا کا، انسان پھر زندگی کیسے بسر کرے؟ جیسے جیل خانے میں آدمی کس طرح زندگی گزارے، کتنی گزارے؟ تو یہ جب دنیا ہے ہی پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، علائش کا، آزمائشوں کا، بیماریوں کا، کسی نہ کسی رنگ میں، اولاد کی، صحت کی، کاروبار کی، تو آخر آدمی پھر اب زندگی کیسے گزارے؟ اس میں مطلب تو ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتایا ہے، دو لفظوں کے اندر اس کا علاج ہے، موجود ہے. تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو انسان کو حل مل جاتا ہے اس میں. اور وہ علاج ہے رضا بالقضاء، اللہ کی تقدیر پہ بندہ راضی ہو جائے، اللہ کی مشیت پہ بندہ راضی ہو جائے، تو دنیا میں جینا انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. دو لفظ میں پورا اللہ پاک نے بہترین علاج عطا فرما دیا کہ ہر چیز جو ہے، دیکھیں تقدیر جو ہے، مشیت جو ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اس پر، یہ فرض ہے اس کو ماننا. تقدیر کو ماننا جو ہے یہ فرض ہے، یہ آپشن نہیں ہے، یہ تو فرض ہے اور ایمان ہے کہ تقدیر ہے موجود. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے جو ہے لکھ دیا کہ اس کی اس مقدر میں بیماری ہے، اس کے مقدر میں فقر فاقہ ہے، اس کے مقدر میں یہ حالات ہیں، اس کے مقدر میں یہ قسم کی چیزیں آئیں گی، یہ سب لکھ دیا اللہ پاک نے. یہ مشیت الہی ہے، اللہ کی چاہت ہے، اللہ کا یہ مشیت ہے، مرضی ہے کہ یہ انسان کے ساتھ یہ ہوگی. اور ہر مشیت کے ساتھ اللہ کی حکمت موجود ہے. اگر ہم سوچنا کہ یہ کیوں بیمار ہے، وہ کیوں نہیں بیمار، فلاں جو جگہ قحط کیوں پڑا ہوا ہے، فلاں جگہ بارش کیوں نہیں ہو رہی، فلاں جگہ یہ کیوں حالات ہیں، فلاں آدمی کیوں اچھا ہے، فلاں کے پاس رزق ہے میرے پاس کیوں رزق نہیں ہے، فلاں امیر ہے میں کیوں امیر ہیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ کہ پہلا جواب تو کیا ہے کہ مشیت ہے، اللہ نے لکھ دیا گیا اس کے مقدر میں یہ ہوگا. اس کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کی حکمت موجود ہے بالکل، اور ٹھپ کر دی اللہ تعالیٰ نے. اور تیسری چیز فرمایا کہ ہر حکمت کے ساتھ اللہ کی رحمت موجود ہے. دیکھ کتنی بڑی چیز ہے، کتنا بڑا انعام اللہ نے دیا ہے. کوئی آدمی بیمار ہو رہا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو اس کیا ہے؟ اس کے ساتھ اللہ کی رحمت موجود ہے. اور جب اللہ کی رحمت موجود ہے، پریشانی پھر کس چیز کی؟ سوچتے رہا پھر کیوں پریشانی؟ ایک آدمی غریب ہے لیکن اس کے ساتھ رحمت ہے، تو وہ کیوں پریشان؟ مشیت میں لکھ دیا گیا ہے کہ تمہیں پریشان ہی رہنا ہے. لیکن ایک چیز کا یہاں خیال ہے کہ اسباب موجود ہیں، تدابیر موجود ہیں، دعاؤں کی شکل میں بھی اور دنیا کے اسباب کی شکل میں بھی. بیمار ہو جاتے ہیں علاج ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی طبیعی حیثیت سے بھی جانتا ہے کہ ہمارے اندر مزاج ہمارا کیا ہے, تو اس مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک لیول پر, یہ بھی یاد رکھیں, ایک لیول پر یہ رکھ دیا ہے کہ اسباب اختیار کریں, آپ کر سکتے ہیں, بیمار ہیں علاج کر سکتے ہیں. یہ جتنے بھی ہاسپٹل یہ سب کچھ دیکھ لیں, یہ کیا چیز ہیں, اسباب ہیں, تدبیر ہیں انسان کی طرف سے, انسان کی تسلی کے لیے. یہ کس چیز کے لیے, تسلی کے لیے کہ بھائی تم بیمار ہو گئے تو یہ تم تدبیر استعمال کرو, یہ بات اختیار کرو. لیکن یہ کیا ہے, اسباب ہیں, لیکن کیا ہوگا کہ رزلٹ وہی اللہ کی مشیت پر ہی ہوگا. یہ ہمیں مطمئن تو ہو رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں ہسپتال میں, یہ سب اللہ نے ہمیں مطمئن کرنے کے رکھ دیا, لیکن ہر آدمی جو ہسپتال میں جا رہا ہے وہ صحت یاب ہو کر نہیں آ رہا, بعض آدمی اللہ کو پیارا ہو رہا ہے, اللہ کی رحمت بھی جا رہا ہے, یہ دیکھتے ہیں صبح شام. تو کیا ہوا کہ اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی, تدبیر اختیار کرنے کے باوجود بھی, کسی معاملات میں دعا کرنے کے باوجود بھی, اتھینٹک نہیں ہے, پھر بھی کیا ہے, مشیتی پہ یقین کرنا پڑے گا, اللہ کی رضا پہ راضی ہونا پڑے گا. کتنی اچھی بات ہے, الحمد للہ, سن کے آدمی کی پریشانی دور ہو جاتی ہے. اب کتنی بڑی بڑی پریشانیاں آ جائیں لیکن سمجھ جائیں کہ تو اللہ کی مرضی ہے, اسباب اختیار, دعا کر رہے ہیں انسان جو چیز ہے اس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کیا ہے, مشیت موجود ہے اللہ کی, ہے وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لکھ دیا گیا, لکھ دیا گیا. تو پریشانی کیوں ہوتی ہے, اب بات یہ ہے بھائی جب یہ چیزیں ہیں, بیماری آ گئی, فلاں چیز آ گئی, اس میں پریشانی کی وجہ کیا ہے, اس کا سبب پریشانی کے کیا ہے, اصل میں وجہ یہ ہے کہ بندہ پریشان اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی چاہتا ہے. مثال کے طور پر میری اللہ کی مشیت یہ ہے, میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ تم فقر فاقہ میں رہو گے, ٹھیک ہے, اب میں دیکھ رہا ہوں یہ آدمی امیر ہے, فلاں آدمی امیر ہے, اس کے بعد گاڑی, اس کے پاس مکان ہے, اب میں اپنی مرضی استعمال کروں گا, میں بھی امیر ہوں, اور میں اس پہ کیا کروں گا, پھر کوشش کرنا شروع کروں گا, اب اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو میری مشیت میں نہیں ہے, حلال حرام سب چلنا شروع ہو جائے گا, وہ کوشش کر میں یہ بن کے چھوڑوں گا, میں نے یہ رتبہ لے کے چھوڑنا ہے, میں نے یہ کر کے ہی چھوڑنا ہے, یہ ہو جاتا ہے انسان, اس میں آدمی بہک کے پھر غلط راستوں پہ نکل جاتا ہے. تو کیا ہے کہ پریشانی کا موجب اصل میں یہی ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مقابلے میں کیا آتے ہیں, اپنی مرضی کو کرنا چاہتے ہیں, اور ہم اللہ کی مرضی پہ مان جائیں تو بات ختم ہو جائے, کس سے ہی ختم ہو جاتی. یہ جو علاج ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا علاج, اس تمام پریشانی کو جو ہے, ضاب القدا, اللہ کی تقدیر پہ انسان جو ہے, اللہ کی جو اللہ نے ہمیں مشیت کر دی ہے, جو لکھ دیا گیا ہے, اس پہ انسان جو ہے وہ راضی ہو جائے. جب اللہ کی دی ہوئی چیز پہ انسان راضی ہو جائے گا, مطمئن ہو جائے گا کہ اللہ کے نہیں تو بھائی ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے, اور تدبیر اختیار کرنے کے بعد بھی رزلٹ پہ نہیں بلکہ اللہ کی مشیت پہ یقین رکھے گا کہ جیسے زندگی ہو رہی ہے اس پہ وہ راضی رہے گا, اللہ کے معاملات میں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں شامل کرے گا, تو الحمد للہ وہ ساری پریشانی جو اس کی ختم ہو جائیں گی اور راحت بن جائے گی. ایسے بزرگ تھے, اور اس میں ایک اور چیز بھی بات, جو بزرگ تھے وہاں فرق بہت زبردست, اس شہر کے اندر فاقہ پڑا, اور کوئی فقر فاقہ ہو گیا, مطلب کوئی جس طرح ہوتا ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, سالویشن, بہت سخت لوگ پریشان کہ بھائی کوئی کھانے پینے کا سب انتظام ختم ہو گیا, اور قحط جس کو کہتے ہیں, قحط سالی. تو لوگوں نے دیکھا جناب ایک بزرگ ہیں, وہ بڑے آرام سے نکل رہے ہیں اپنے گھر سے, اور کوئی بالکل کوئی چہرے پہ اتنی سی پریشانی, لوگ بڑے حیران ہوں کہ بھائی دنیا تو بھوک سے مر رہی ہے اور برے حالات ہیں اور ان کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. انہوں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے, کہ آپ تو کچھ پریشان نظر نہیں آ رہے, نہ کھانا لوگوں کے لیے, اتنے دن سے جو ہمارا حالات ہے پورے شہر میں, آپ کو تو کوئی پریشانی تو نہیں آ رہی. میں تو پریشان نہیں, مجھے تو کوئی پریشانی نہیں, آپ کو کوئی پریشانی, وہ سب حیران, لگ بھی رہا ہے کہ پریشان نہیں, وجہ کیا تھا, آپ کیوں نہیں پریشان, کہنا کہ بھائی میں پریشان کیوں, مجھے پریشان کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دی ہے. جب میری مرضی رہی نہیں, جب میری مرضی آئی نہیں, تو میری چاہت بھی کوئی نہیں, تو یہ اللہ کی چاہت میری چاہت بن گئی, اور مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ جو فقر فاقہ ہے یہ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے, یہ بھوک ننگ میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے, تو مجھے غمی نہیں کسی چیز کا بھی. اتنی سی بات ہے, جب انسان کسی حالات میں موجود ہو جائے, کسی ایسے حالات میں چلا جائے, تو بجائے اس کی ٹکرے مارنے لگے اور چیخ پکار شروع کرے, بلکہ کیا کرے, اللہ کی طرف رجوع کر لے کہ اللہ تعالیٰ رضا بالقضاء. جیسے بزرگ کی میں نے آپ کو مثال دی, اس کے وہ دوسرے لوگ تھے, فرق کیا تھا ان لوگوں میں اور بزرگ میں, اللہ والے بھی وہ انسان تھے, وہ بھی انسان تھے, وہ بھی اس دنیا میں تھے, لیکن دوسرے انسان پریشان تھے, وہ پریشان نہیں تھے. وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے اس خزانے کو حاصل کیا تھا کہ کس طریقے سے رضا بالقضاء تک انسان مقام پہنچے. ہم سن تو لیتے ہیں کہ بھائی اس کا علاج ہے, لیکن کبھی ہم اس کو استعمال نہیں کرتے, اس تک پہنچتے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خزانے ہمیں قرآن کے اندر حدیث کے اندر ہمیں دیے ہیں, اس تک ہم پہنچتے نہیں, عمل پہ نہیں لاتے, پریشان مبتلا ہو جائیں گے. آپ یہ سوچیں تو کیوں نہ بھائی ہم اس طرف جائیں, اس پوزیشن کو, اس حالت کو حاصل کریں رضا بالقضاء. کیونکہ دنیا میں پتہ ہے کتنا ہم نے رہنا ہے, ابھی 20 سال اور رہنا ہے, 10 سال, کیا کیا حادثات ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کیا معاملات انسان کے ساتھ ہیں, تو کیوں نہ انسان پرسکون زندگی گزارے اللہ کے ساتھ راضی ہو کر. تو اس کے لیے صرف یہ ہے کہ انسان کو اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے, اور یہ جو محنت ہے, یہ جو مقامات جو ہیں, جیسے میں نے آپ کو ان بزرگ کی مثال آپ کو دی ہے, یہ مقامات جو ہیں وہ انسان کو محنت سے ملتے ہیں. اس طرف چلے انسان, کوشش کرے بجائے اس طرف جانے کی کہ غلط راستوں پہ نکل جائے, اور ملنا پھر بھی وہی ہے جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا, ملنا پھر بھی وہی ہے, مقام پھر وہی ہے. تو بہتر کیوں نہ ہو انسان وہ چیز اختیار کر لے جس میں اللہ کی رحمت بھی ساتھ ہو اور سکون بھی انسان کے ساتھ ہو. کوئی ضرورت نہیں کہ پریشان ہو, نیند نہیں آ رہی, فلاں نہیں ہو رہا, ایسا نہیں ہو رہا, یہ بیماری کیوں فلاں, کہتا اللہ نے یہ دیا الحمد للہ ٹھیک ختم, علاج ہی اس کا, یہ اس کا علاج ہی یہ سمجھو کہ اس کا علاج کچھ تدابیر اختیار کرنے سے ہوگا نہیں, پھر بھی تدابیر اختیار کروں گا, دوائیں کھاؤں گا پھر وہیں آ جاؤں گا, جو مرض ہے پھر وہیں آ جاؤں گا. بہرحال تو ہماری تسلی کے لیے اللہ نے اسباب رکھ دیے, لیکن اسباب کبھی بھی حل نہیں کرتے مسئلے, یاد رکھ, اسباب سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کوئی بھی. وجہ یہ ہے کہ تاکہ انسان کا جو یقین ہے اللہ پہ جائے, اس چیز کو انسان حاصل کرے, اور جس سے تعلق کس سے انسان کے, انسان کی باطن سے ہے. جب انسان اپنی باطن کی محنت کرتا ہے, صفائی کرتا ہے, تو الحمدللہ اس کو جینا آ جاتا ہے اس دنیا کے اندر. اس کے لیے پھر یہ دنیا جو ہے وہ جیل خانہ نہیں ہوتی, جتنی بھی اس کی زندگی گزری وہ ایک ایسی عجیب عبادت میں گزرے گی, یہ بڑی عجیب عبادت ہے, اللہ کی بات پہ راضی ہو جانا, یہ بہت ہی عجیب عبادت ہے. شادی ہو گئی, بیوی مل گئی, اب دو راستے اس میں نکلتے ہیں, ایک طلاق کا اور ایک زندگی ساتھ گزارنے کا. یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو, جو ایک معاشرے کی مثال ہے, دو راستے نکلتے ہیں اس میں. اب کیا ہوا کہ جو لوگ گھبرا گئے, ظاہر ہے ایک جب دو چیزیں ملتی ہیں تو آوازیں تو نکلتی ہیں نا آپس میں, جو اس آواز سے گھبرا گئے اور الحمدللہ فوراً ہو گئے, ان کے لیے تو پھر انہوں نے راستہ بنا دیا کہ جاؤ بھائی طلاق دو, جاؤ چٹان چھوڑو قسم کھلاؤ. اور جنہوں نے الحمدللہ ایسی دنیا موجود ہیں لوگ بڑے بڑے اللہ والے ہم دیکھے, اور جنہوں نے کہا کہ نہیں کیونکہ اللہ کی مشیت سے مجھے تحفہ ملا ہے, اللہ کی مشیت سے یہ چیز ملی ہے, اللہ نے دی ہے, تو اس تحفے کو زندگی بھر نبھاؤں گا کیونکہ اس میں رحمت اللہ تعالیٰ کی موجود ہے. لیکن نبھائے اس کو, نبھانے یہ اس کے ساتھ پھر اس کی ہر چیز کو برداشت کریں, اس کے ساتھ یہ نہ ہو کہ ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ آپ لڑائی بھی کر رہے ہیں, مکے بھی مار رہے ہیں, دانت بھی توڑ رہے ہیں اور دھکے بھی دے رہے ہیں, اس کے ساتھ برا سلوک بھی کر رہے ہیں, کہتے ہیں نبھا رہا ہوں میں, تو نبھانا نہ ہو, نبھانا نہ ہو, بلکہ اس کا اتنا خیال رکھے, اتنا خیال رکھے, اس کی زیادتیوں کی اتنا پسند کرے, ایک مثال ذہن میں آ گئی, اتنا پسند کرے, اتنا پسند کرے, یہ سوچتے ہوئے کہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے, اللہ کی عطا کری دی ہوئی چیز ہے, اس کی جتنی چاہے میں خدمت کر لوں یہ مجھے اللہ کے قریب کر دے گی. یہ عورت ہر اس تکلیف کو آپ دیکھ رہے ہیں, حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ دیکھ رہے ہیں, کیڑا نیچے گرتا تھا وہ اپنے جسم پہ اوپر رکھتے تھے, ہے نا ایسا مثال, جسم کے اوپر کیڑا جو ان کے گوشت کو کھاتا تھا وہ اگر نیچے گر جاتا تھا اس کو اٹھا کے اوپر رکھتے تھے. یہ کون سا مقام تھا؟ رضا بالقضاء, اس کو معلوم تھا کہ یہ مشیت الہی ہے یہ چیز, اور جب یہ مجھے پوزیشن یہ حالت دے دی گئی ہے تو پھر میں اس حالت میں جائے کیوں نہ کروں. جب وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے, اس میں لطف آنے لگتا ہے. مثال میں آپ کو اس کو دیتا ہوں, بڑی اچھی مثال, انجیکشن لگواتے ہیں نا, یہ انجیکشن سوئی جو جاتی ہے, کتنی بڑی سوئی ہوتی ہے, کبھی لگوایا آپ نے؟ اتنی بڑی تو ہوتی ہوگی کم سے, लोग तो भाग जाते हैं देख के सुई, मैं तो उधर कर लेता हूँ कि आप काम करें, ये मेरा हाथ है। क्योंकि कोई आदमी चकासा उसका सुई लगा दे, मिसाल के तौर पर आप बैठे हो पीछे आपको सुई मारे, तो बचपन में किसी सोबत तरबियत से कोई अगर लफ्ज मुंह के अंदर होंगे तो वो निकल आएंगे आप बदतमीजी के बेचाख्ता। बचपन में कोई लफ्ज याद किए होते हैं ना इंसान ने, तो फिर उसको सुई एकदम लगती है वो एकदम वो लफ्ज निकाल ही देता है कि जो कुछ हो जाए, विषय मस्जिद में बैठो या कहीं बैठो, याद थी बचपन जो लफ्ज उसको कंट्रोल नहीं रहता कि भाई क्यों सुई लगा दी मुझे, है ना ऐसे। अच्छा अभी आ रहा है ना आज का ज़माना, मिसाल दे रहा हूँ, कैसे बाग बाग के लोग डॉक्टरों को तलाश करेंगे और खुद सुई लेके आएंगे, खुद टीके लेके आएंगे और मिनटें करेंगे, ये 30 पाउंड भी लें 40 पाउंड लें, ये सुई तो ठोक देंगे मुझे, ये क्या बात है, उसमें कैसे राहत बन गई। ये मिसाल मैं बता रहा हूँ, इतनी बड़ी सुई है, पैसे दे रहे हैं, लालच कर रहे हैं, हाई हाई भी कर रहे हैं और सुई लगा रहे हैं, देखें कितनी अजीब बात है। और एक सुई लग जाए तो उस पर आप मारधाड़ शुरू कर दें, थप्पड़ तो जरूर सीध कर दें, तुम उस क्यों मुझे सुई मारी, दोनों कितना फर्क हो गया। फर्क क्या है कि डॉक्टर जो आपको सुई लगा रहा है, वो जो इंजेक्शन लगा रहा है, आप उसकी मर्जी के साथ राजी हो गए हैं, आपने रजाबिल कदा पे आ गए कि ये डॉक्टर की मर्जी के साथ मुतफिक हो गए कि ले तू लगा टीका जो कुछ लगाना है, अब तकलीफ वही हो रही है आपको। और उसके साथ क्या है, देखिए दूसरा फलसफे मैंने आपको बताया, आपको ये पता है कि ये तकलीफ जो मुझे हो रही है हकीकत में, अब हिकमत आ गई, इसमें हिकमत देखें, जिस अल्लाह की चीज़ में हिकमत है, इसकी हिकमत आ रहा हूँ। अब आपके सामने हिकमत क्या आएगी कि ये जो अभी सुई जो मेरे अंदर लग रही है, दरअसल का इसकी हिकमत है कोई, और हिकमत इसकी बड़ी ये है कि ये अल्लाह की रहमत, उसमें हिकमत क्या है इस टीके के अंदर कि ये मेरा मुझे फ़ायदा देगा एट द एंड ऑफ द टाइम, इससे मेरी बीमारी रुकेगी, मेरी परेशानी रुकेगी और ये मुझे फ़ायदा देगा, ये मेरे फ़ायदे की चीज़ है। जैसे अल्लाह ताला कहता है कि मैं कोई बीमारी देता हूँ परेशानी देता हूँ, उसमें मेरी हिकमत है, और हिकमत के साथ क्या है रहमत है, मिसाल मिलती है नहीं। इसी तरह जो इंजेक्शन जो आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए वो इसलिए नहीं करेगा लुत्फ आ रहा है, लेकिन वो तकलीफ लुत्फ इसलिए बन गई कि आपको उसमें अपना फ्यूचर का फ़ायदा नज़र आ रहा है, आपको उसमें राहत नजर होती, तो उस तकलीफ को आप खुशी के साथ बर्दाश्त कर जाएंगे क्योंकि आखिर में आपको उसके साथ राहत मिलेगी, है ना, ऐसे कर गए आप राहत बर्दाश्त। तो यही चीज़ अल्लाह ताला की हर तकलीफ के साथ है, हर तकलीफ के साथ है। हाँ हुई कस को तलाश तो नहीं हो जाएगा, क्या है इसमें इंसान लुत्फ लेना, जब राजी हो जाता अल्लाह के साथ इंजेक्शन की तरह, अल्लाह ताला ये तकलीफ तो मुझे राहत ही पहुँचाएगी, बहुत ज़्यादा बहुत मज़ा देगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे इसमें सुकून होगा, क्योंकि ये चीज़ तुझे लिखी है तेरी हिकमत के साथ और हिकमत रहमत है, तो इसमें मुझे परेशान होने की कोई बात नहीं। आज ये हादसा मेरे साथ हो गया, कल मुझे इसका रिजल्ट मिलेंगे कि मेरे लिए कितना फ़ायदेमंद है, मैं इसकी खोज नहीं कर सकता, वो तेरी किताबों में लिखा गया है, लेकिन मेरा ईमान इस चीज़ पर है कि अल्लाह तेरी तरफ से जो आएगा वो रहमत ही रहमत होगी, सज़ा कभी नहीं हो सकती। अब ये दर्जा इंसान को मिल जाए, मुझे बताएं बादशतें ख़त्म हो जाएं, फिक्र फाके ख़त्म हो जाएं, इंसान की मुसीबतें ख़त्म हो जाएं, रोना धोना ख़त्म हो जाए, हर फैसला हर वक्त इंसान क्या अल्हम्दुलिल्लाह, नौकरी भी गया उसने आज आपकी छुट्टी होगी भाग जाएं, वो रोना पीटना मच गया, वो काम चला गया जी, और हूँ गया बस है, होता है ना भाई, मैं तो सुबह काम भी गया था उसने निकाल दिया नौकरी से, ओहो ये हो गया, मैं तो अच्छा खासा अभी तो मेरा इतना काम बाकी है और आज ही मेरी नौकरी ख़त्म होगी, अगर रदा बिलकदा हो सुबहानअल्लाह, किसी बड़ी चीज़ से अल्लाह ने मुझे बचाया, अल्लाह की रहमत आने वाले चौबे आराम से समय जब मिलेगा तो मिलेगा, तलाश जारी तदबीर जारी, वो भी अल्लाह की मशीयत पर होगा, इसका रिजल्ट भी ना मिले और मिले, तो ये ज़िंदगी कैसे हासिल हो, बात तो यहाँ ख़त्म होती है। जो बात मेरा करने का मकसद ये है कि हम इस चीज़ में मुबतला है, ये मर्ज़ है, इस मर्ज़ को कैसे निकालें, ज़िंदगी गुजरेगी इन परेशानियों के अंदर, दवाई खा खा के और थैले पकड़े पड़े डिप्रेशन वगैरह पता नहीं क्या कुछ, ये सब कुछ चलते हैं भाई, एक ही चीज़ है इसके लिए कि अपनी बातन पे मेहनत करें, आप इस दिल की दुनिया को बनाएं, जब दिल बन गया इंसान का अल्हम्दुलिल्लाह, दिल बन गया मामूली चीज़ से नहीं बनता, इस पर मेहनत करनी पड़ती है। जो स्वाक आपको आपका शेख दे अल्हम्दुलिल्लाह, 3 चीज़ें हैं शेख के साथ याद रखें। अब ये मैं तसव्वुफ की तरफ आ रहा हूँ, इस इलाज को बता रहा हूँ, बता दूँ इलाज, इलाज भी सुन लेना, इसका इलाज ये है कि कसरत मेहनत, बड़ी अजीब मेहनत है इसके अंदर, याद रखें, किसी अल्लाह वाले को तलाश किया जाए, किसी डॉक्टर को तलाश किया जाए, जीपी बनाया जाए जो आपके अंदर की दुनिया को पहचाने जाने, और वो जे जीपी फॉर लाइफ होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। वैसे भी एक अखलाकी चीज़ से जो आम जीपी होता है उसको हम चेंज नहीं करते, पीछे कोई बदतमीजी भी करता रहे, आज हमारे 15 साल हो गए वही जीपी, हालांकि बदतमीजी चलती रहती है लेकिन छोड़ने को दिल नहीं करता, तो ये तो अल्लाह वाला जो होता है ये तो परमानेंट जीपी होता है, ये समझने के लिए फाइनल है। क्यों? अब ये हम इलाज कर रहे हैं कि पहले भी इसमें तो यकीन कर लें कि मस्जिद यही थी कि ये आदमी मेरा शेख बनेगा, बस फिर किस्म कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, क्या ये आदमी मेरा। अब इसमें रुकावटें आ रही हैं, ये एक मैं आपको असल बता रहा हूँ चीज़, बड़ी भी रुकावटें आएंगी, इम्तहान आएंगे, वसाफिस आएंगे, सब कुछ आएंगे, लेकिन आप बचेंगे किस नियत से कि ये अल्लाह की दी हुई चीज़ है तो मुझे ज़रूरत ही नहीं चेंज करनी। वह तो शैतान है, यह तो बिदती है, ये तो काफिर है, ये तो फला है, किधर फंस गए हो, ये फला कर दोगे। अब आपका क्या काम है कि ये दुनिया कह रही है और अल्लाह ने कुछ और कहा है। उनको वो नजर आ रहा है, अल्लाह जानता है कि है क्या चीज़। तो अल्लाह की चीज़ क्यों छुपी हुई है? वो हिकमत पर है। इस चीज़ की हिकमत कब जाहिर हो गई? अल्लाह जब जान। अब ये मैं तसव्वुफ की थोड़ा सवाल था, बात समझ आ गई। इसलिए इस लाइन के अंदर तीन चीज़ें बताई गई हैं तसव्वुफ के अंदर। ये बातिन की सफाई की मेहनत के लिए बता रहा हूँ, आप बातिन को साफ करना चाहते हैं किस लिए? रदा बिल कदा की मंजिल हमें हासिल हो जाए, तमाम परेशानियों से फारिग होकर जिंदगी बेहतरीन बादशाह वाली जिंदगी गुजारें, हर तकलीफ को सीने के साथ लगाएं कि अल्लाह की तरफ से आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैफियत बन जाती है इंसान की, उस बुजुर्गी बताई, इसमें रिया नहीं होती, खुद ब खुद होता है, परेशान से निकल जाता है। तो इसके सबसे पहले क्या है, किसी अल्लाह वाले को देख साथ बैठना पड़ता है, जाना पड़ता है, फिर उस पर इम्तहानात होते हैं, बड़े बड़े इम्तहानात, सहाबा कराम के इम्तहानात हुए, नबी पाक के साथ ईमानों के इम्तहान हुए, शैतान उतर के आया बाखुद, और ये देखा भाई वसवसे आए जंगों के अंदर, आए नहीं है, अब तो हार गए, आपको कोई फायदा नहीं, पीछे भाग जाओ, ये भाग जाओ। तो ये इम्तहानात हैं फिर एक मुरीद और शेख के, क्यों? वो एक बहुत बड़े मुकाम पर जाने वाला है, एक बहुत बड़ी चीज़ की मेहनत कर रहा है ये शख्स, मामूली चीज़ नहीं है मुकाम रदा बिल कदा। अल्लाह की मार्फत कोई छोटी चीज़ नहीं है कि बस गए और बस चार तस्वीरें की और बन गया, नहीं नहीं, इसके हर कदम पे इम्तहान है। ये मैं बता देता हूँ, इस रास्ते के हर कदम पे इम्तहान है। अल्लाह ताला इस्तकामत को आजमाते हैं, इस बात को आजमाते हैं, उसकी हर चीज़ को आजमाने के बाद फिर अपने मार्फत के पर्दे खोलते हैं। ऐसी थोड़ी है कि भाई चलो बुजुर्ग बनेंगे बस ना, चादरें ओढ़नी और तस्वीर पकड़ने, हाँ जी हम अल्लाह वाले हैं। इसके लिए तो भाई जब तक अल्लाह तक इंसान अल्लाह के साथ ताल्लुक को अल्लाह ताला कह दे कि मैंने तुझे एक्सेप्ट कर लिया, मैं तुझसे राजी हो गया, ये आवाज़ जब आ जाए तब जाकर काम बनता है इंसान। तो ये कोई बड़े बड़े इम्तहान से गुजरना पड़ता है आदमी, बड़े बड़े वसों शैतान भी आते हैं, लोगों की शक्ल में आते हैं, ईमान को हर वक्त डोला डोल करते हैं, उस आदमी से निकल जाते, भाग जाते, उसका साथ छोड़ दो, उसके करीब भी ना जाओ, वो फलाएं हर तरफ से मजमे आते हैं, खुद मेरे साथ हुए। लेकिन जो एक चीज़ से बच सकते हैं आदमी, वो क्या, ये जो बता रहा हूँ कि हम क्योंकि रज़ा बिल कदा की मंजिल पे जाना है, जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहला सबक क्या इसका कि मशीयत इलाही को समझो कि जो कुछ भी दुनिया और कायनात में होता है, जो दिया जाता है, कहाँ से दिया जाता है? मैं कोई अल्लाह से दुनिया नहीं मांगने वाला, मैं इस आदमी को इसलिए नहीं पकड़ा मेरा कारोबार चलाए, मैंने इस आदमी को अल्लाह ताला इसलिए नहीं पकड़ा कि मेरी दुकानें चला दे, मैंने इस आदमी को इसलिए नहीं पकड़ा कि मुझे बच्चे दे दे, मैंने इस आदमी को इसलिए नहीं पकड़ा कि मेरा फला काम कर दे, मैंने तो इस आदमी को अल्लाह ताला सिर्फ तेरी रजा के लिए पकड़ा है। तो अल्लाह ताला बिल्कुल भी आदमी तुझे रजा के लिए दिया है, तो उसमें कोई दो मानी ही नहीं है, घबराने की बात ही नहीं है, तो खालिस अल्लाह के लिए वो आदमी आपको मिले। और जो वसाफिस आएंगे, इम्तहान आएंगे, शैतान आएंगे, सब कुछ आएंगे, तो इस पर सबसे बड़ी याद रख लें, पहला सबक हज़रत नवर मुड़ो के मैं आपके लफाज बता रहा हूँ, इस रास्ते में सबसे बड़ा कामयाबी का रास्ता क्या है, याद रखें, सबसे बड़ा कामयाबी का रास्ता कि जिस शख्स के साथ आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, एक एक लम्हा गुजारना है, एक एक चीज़ आपने गुजारनी है, तो उसके साथ तीन चार जो हैं ताड़ें जोड़ के रखनी पड़ेंगी, उसके साथ ताल्लुक बताया कि ये ताल्लुक होगा तो कामयाब होंगे। किस तरीके से? कि हमें अल्लाह की फैज़, रहमत और बरकत की ज़रूरत है हर कदम पर। हज़रत फरमाते थे अगर ये तीन चीज़ें आपने कायम कर ली तो हर वक्त अल्लाह की रहमत, फजल, उसके अल्लाह ताला की रहमतों की बारिशें हर वक्त तुम्हारे पर होती रहेंगी, भटक नहीं सकते आप। वो ये तीन चीज़ें क्या हैं? पहला वो शख्स जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है बशक्ल शेख, उस्ताद, उसके साथ आपका ताल्लुक तीन चीज़ों होना चाहिए। नंबर एक एतकाद, उसके साथ आपका एतकाद पूरा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। आदमी आके जी जंदीक है, ये काफिर है, ये बिदती है, ये फना है, तो उसको जवाब एक दें अपने से, नंबर एक कि अगर ये बिदती काफिर है तो मुझ में सुन्नत का नूर कैसे आ गया, मुझ में जिक्र ही का नूर कैसे आ गया, मुझे अल्लाह की तरफ जाने का नूर कैसे आ गया, مجھے سلوک کی طرف چلا جانا کیوں آ گیا، اللہ کا نام میرا وجود کیوں کہنے لگا، تو سمجھ جائیں اور یہ شک تو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. اس سے آپ کا اعتقاد کم ہونے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اور بلند ہونا چاہیے، ہر جھٹکے پہ اور بلند. جیسے ایک جھٹکا آتا ہے نا تو کشتی ایک دم اوپر جاتی ہے، جاتی ہے نہیں اوپر جاتی ہے. تو یہ الحمد للہ اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ میں تو اس ٹیسٹ میں پاس ہوں. اس کا جواب یہ کہتے ہیں اللہ جو کچھ بھی ہے تیری منشا، ہمیں تو چاہیے، آدمی نہیں چاہیے، ہمیں تو تو چاہیے، بس یہ درکار ہے. تو نے آدمی دیا، آپ اس کے اس فسوے سے کو آپ اعتقاد کو پکا کریں. جس قدر پکا، حضرت بہاؤالدین نقش فرماتے ہیں کہ بھائی یقین تر کامل تر، جس قدر تیرا یقین بڑھتا جائے گا اپنے شیخ سے اور تو کامل ہوتا چلا جائے گا.
سبحان اللہ،
یہ تصور کی باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے، کامل ہوتا چلا جائے گا. سب سے پہلا جھٹکا جو کشتی تصور کی پڑتی ہے نا، آپ کو کس سے پڑے گی؟ اعتقاد شیخ کا جب ختم ہو گیا، ڈیلا ہو گیا، وسوس آ گیا، دھوم گیا، تھوڑا سا ختم ہو جائے گا. پکے جو کچھ بھی ہے، جب جہاں میں ہم تو اپنے حسد کے ساتھ ہیں، شیخ کے ساتھ ہیں. اللہ نے ہمیں آدمی دیا ہے، ہم نے ہم رستہ پکا کر لیا. دوسری چیز فرمایا، دوسرا نقطہ کیا اس میں؟ ادب. استاد کا ادب بہت بڑی چیز ہے، ماں باپ کا ادب بہت بڑی چیز ہے. یاد رکھیں، سب سے بڑی چیز تصوف میں جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام کو سب سے پہلے کیا سکھایا؟ ادب سکھایا گیا، اور قرآن سے سکھایا گیا. اونچا نہ بولو، باہر سے نہ بولو، آواز اونچی نہ کرو، یہ بتایا نہیں گیا. عام آواز سے نہ پکارو، یعنی یہ نہ، پورا ادب سکھایا گیا. تو نبی تھے اتنے بڑے، تو اس راستے میں کیوں وہ صحابہ کہاں جائے؟ سب اللہ کو پانے والے تھے، اور نبی ان کے استاد تھے، شیخ تھے، سمجھا ہی بات نہیں. تو وہی راستہ سب سے پہلے. دوسرا کیا ہوا؟ ادب ہونا چاہیے. ادب کا مراد یہ نہیں کہ وہ شرعیہ کام شروع کرتے ہیں، آپ سجدے شروع کرتے ہیں یا پوجنا شروع کرتے ہیں، استغفار نہیں. جو شرعی حدود کے اندر ادب ہے، ادب کے ساتھ بیٹھنا، ادب کے ساتھ بات کرنا، اجازت سے بات کرنا، جو آداب ہیں، اسلامی آداب ہیں. بزرگ کیسے بولے جائیں؟ خاموش رہنا، نگاہوں کو نیچے رکھنا، ان کی بات کو غور سے سننا. جس وقت ادب ان کے سامنے بیٹھیں تو اپنی توجہ کو کسی طرف نہ لائیں، بلکہ اس کی طرف توجہ کو رکھنا، اور ان کی پریزنس کے اندر، اس کے حاضری کے اندر تمام خیالات کو ختم کر کے اللہ سے اپنے دل پہ فیض مانگنا، اور اللہ اللہ کا ضرب کرتے رہنا، اللہ کو اللہ اللہ کرتے رہنا. کوئی دنیا کی بات نہ کرنا، کسی قسم کا خیال نہ جانا، کہیں کہ 10-15-20 آدھا گھنٹہ جو ہم اس کی صحبت میں ملا ہے سوائے اللہ کے ہمیں اور کچھ یاد نہیں کرنا یہاں پر بیٹھ کے، تو اللہ کی طرف سے بھی رحمتیں دوڑنا شروع ہو جائیں گی.
سبحان اللہ،
یہ ادب ہے. تو یہ لوگوں کو یہ ادب بھی گوارا نہیں ہوتا. اب جب تنقید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں دیکھا جی، دیکھیں یہ آدمی آگے کھڑا ہے، یہ پیچھے کھڑے ہیں، دیکھو جی یہ وہ ایسے جا رہا ہے، یہ ایسے جا رہا ہے، دیکھو جی چل رہا ہے تو ایسے کر رہا ہے. تو یہ سب باتیں جو ہیں وہی ہیں کہ اعتقاد کو اس راستے سے انسان کو ہٹانے والی بات ہے. بے دھڑک الحمد للہ جو شریعت نے ادب کے تقاضے دیے، بڑوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، بڑے عمر کے لوگوں کے ساتھ، ان کو ویسے ہی استعمال کیا جائے. اسی طرح ادب جو ہے، شیخ کا ادب دیا گیا ہے کہ شیخ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو بہت بڑی شخصیت ہے، جو آپ کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے، تو اس کے ساتھ آپ وہ ڈیمانڈ نہیں کرے گا. اگر کوئی شخص خود ڈیمانڈ کر رہا ہے میرے آگے ایسے کھڑا ہو، میرے آگے جھک جاؤ، میری جوتی اٹھاؤ، میں جب آؤں تو نیچے ہو جاؤ، تو کہیں یہ تو ادب نہیں ہے، یہ تو شرک والی باتیں ہوں گی. کوئی شیخ جو اللہ والا ہوگا وہ تو یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ کوئی میری خدمت کرے. یہ میں آپ کو حقیقت دل سے، وہ کبھی نہیں کرے. اس پہ بات بنتا ہے کہ آج یہ جوتی میری اٹھا رہا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، کل میں اس کا جواب اللہ کو دوں گا کیا؟ بوجھ اس کے بہت ناگوار گزرتا ہے، پسند نہیں اس کو یہ چیزیں ہوتی. لیکن مرید خود مجبور ہوتا ہے اپنے چکر میں، اور شیخ مجبور ہے اپنے چکر میں. اس میں کبھی کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ جھاڑ دیا، تو جوتے اٹھاتے تھے، وہاں شور مچتا تھا، ہم اٹھائیں، حضرت تھانوی پھر جھاڑا اس کو، ان کو ادب سکھایا کہ جوتے اٹھانے کا ادب بھی تو ہے نا کوئی، تم مجھے گراؤ گے کیا؟ تم تو اپنے ادب کے چکر میں لگے ہو، تو میں کہیں یہ نا کہ مجھے ٹھوکر لگے میں گر جاؤں، میرے پاؤں سے جوتے نکال رہے تم کچھ کر رہے ہو. تو ان تمام چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو چیز ناگوار گزر رہی ہو انتہا ادب پر اپنے شیخ کی، تو اس کو دہرایا نہ چاہیے. شیخ کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں آپ بیٹھے نہیں، نہیں جی نہیں سب بات نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ خلاف ادب ہے. دیکھ سن ایک دفعہ کہہ دی کہ بس جزاک اللہ بیٹھے، سمجھیں کیونکہ وہ نہیں پسند کو نہیں چیز. آپ کا کام تو ہو گیا نا جو ہونا تھا دل سے، لیکن بازو جو منع کر دے اس کو. یہ ادب جو ہے پہلی چیز کیا ہے بولو، سبق دے رہا ہوں، اعتقاد. دوسری چیز کیا ہے؟ انشاءاللہ آج کے بعد مضبوط ہو جانا چاہیے یہ چیز سر. اور تیسری چیز کیا بتایا؟ کہ خدمت اور اطاعت. ہمارے شریف مت خدمت اور اطاعت، جیسے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، بزرگ آدمی خدمت کرتا ہے، جسے ہمارا مت کی جاتی ہے, بیٹھے ہیں تھک گئے ہیں تو ٹانگیں دبا دیں کسی بزرگ کی یا کوئی مالش کر دی, یہ خدمت ہی ہوتی ہے. انسان کیا کرنا, یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. شیخ ایکسیپٹ کر لے, میں ساری زندگی ترستا رہا, لوگ آتے تھے حضرت کے پاؤں دباتے تھے لیکن مجھے ضرورت نہیں ہوئی تمام زندگی میں حضرت کے پاؤں دباؤں, اور اسی سلسلے میں روتا تھا پیچھے بیٹھ کے لیکن مجھے ضرورت نہیں ہوتی, شوق ہوتا تھا کہ میں بھی پاؤں دباؤں. تو ایسے ہوتا, یہ خدمت ہے شیخ, اس کو کہتے ہیں ادب. اطاعت یہ کہ جو شیخ آپ کو سبق دے, طریقہ بتائے, اس کام ہی بتا رہا ہوں, اس کو مستعدی سے پکڑ. بس اس نے کہا جی آپ نے یہ 1000 تسبیح کرنی ہے, بس اس کو پرائیورٹی دو ہر وظیفے پر, جب 1000 پورا ہو جائے اس کے بعد دوسرے فیل کرنا شروع کر دیں. جیسے جیسے شیخ آپ کو بتاتا جائے, وظائف دیتا جائے, اس پہ پابندی اختیار کریں. پابندی کہ اگر بیچ میں کوئی ناغہ آ جائے یا آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. کوئی یہ پابندی مطلب یہ ہے بھائی اس میں آپ قائم ہیں, آپ کر رہے ہیں, 1000 نہیں کر سکے 500 کر لیں, 500 نہیں کر سکتے 10 کر لیں, لیکن باقاعدگی موجود ہو اس میں, اگر کسی وجہ سے نہ چھوڑیں تو اس کو کہتے ہیں اطاعت, اپنے شیخ کی بات کو ماننا جو شریعت اور سنت کے دائرے کے اندر موجود ہیں. اگر یہ 3 چیزیں میرے شیخ فرماتے ہیں, میرے پاس مکتوبات میں ہیں, اگر کسی شیخ میں اعتقاد ہے اپنے شیخ سے, ادب ہے, خدمت اطاعت ہے, تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی فیوز رحمتیں اور برکتیں بارشوں کی طرح اس پر ڈرکتی رہتی ہیں.
سبحان اللہ.
تو جب یہ اس طریقے سے کوئی آدمی محنت کرتا ہے اپنے باطن کو صاف کرنے کی, تو پھر وہ ان مقامات کو طے کرتا ہے, جس کا ایک مقام جو میں نے بتایا رضا بالقضاء, یہ ایک مقام ہے. ابھی اسی مقام کو حاصل کر کے تو انسان دنیا کے اندر بادشاہ بن جاتا ہے, بادشاہوں والی زندگی گزارتا ہے, خدا کی بالکل بے نیاز, اتنا ہر حالت میں خوش رہتا ہے کہ دنیا اس پہ حیران ہوتی ہے کہ بھائی اس کو کچھ ہو ہی نہیں رہا. یہ نہیں کہ بس ڈھیر لگے ہوتے ہیں, نہ تمنا ہوتی ہے, لیکن حشاش بشاش ہوتا ہے, اس کی ہر چیز میں اس کو راحت ہوتی ہے, ویسے بھاگا نہیں پھرتا دنیا کے پیچھے. میرے بھائی کچھ چند باتیں میرے ذہن میں تھیں, اسے آپ کی مجلس کی وجہ سے میں نے آپ کی خدمت عرض کر دیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہم اس راستے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راستہ دیا ہے. یہ کس چیز کے لیے راستہ ہے, پھر دوہراؤں بات, باطن کو صاف کرنے کہ ہمارا اندر سے جو ہے قد افلا من ذکاہا وقد خاب من دساہا, اس آیت کو پڑھ کہ اگر جو تم اندر سے پاک صاف ہو کے میرے پاس آ گئے تو فرمایا جنت کے دروازے کھول دوں گا. گندا آدمی کوئی نہیں جائے گا, جس کے سینوں کے اندر بغض ہوگا, کینہ ہوگا, جھوٹ ہوگا, فراڈ ہوگا, غیبت ہوگی, اور آپ جب نہائیں گے نہیں تو صفائی کیسے آئے گی. میں آپ کو جی آپ میرے پاس صاف ہو کر آئے, آگے آپ نہائے نہیں تو کیا آپ صاف ہیں, پھر کیسے صاف ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے قد افلح من زکا, کہ جو ان تمام چیزوں کو دنیا میں نکال کر میرے پاس آئے گا, یہ تیرا سینہ بالکل پاک ہوگا ان چیزوں, کیونکہ زہر تو وہاں چلنا ہی نہیں ہے, وہاں کیا چل رہا ہے, باطن چل رہا ہے. جب تیرا یہ چیزیں سب صاف صاف ہوں گی, دھلی بھی ہوں گی دنیا کے اندر, تو ان کو دھو کے آئے گا افلح, بس تو پھر پاک اور صاف جب آئے گا تو فلاح کے دروازے تیرے لیے کھول دیے جائیں. یہ محنت ہم نے کرنی کہ ہمارا سینہ اندر سے پاک ہو جائے, خلاص سے نکل جائے, اور اس کا راستہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا, یہی ہماری منزل ہے. اللہ پاک اس منزل تک ہمیں پہنچا دے. آمین.